السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور واشنگٹن میں دن کے 2 بجے کا وقت ہے۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے۔ پاکستان
غیر قانونی طور پر سوئس بینکوں میں منتقل کیے گئے 200 ارب ڈالر واپس لانے کے لیے حکومت پاکستان کی کوششیں۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں شامل ہے یہ رپورٹ۔ جنوبی سوڈان میں دونوں فریقوں نے ہو سکتا ہے کہ انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا ہو، اقوام متحدہ کی رپورٹ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے جنوبی صوبہ سندھ کے ضلع نواب شاہ میں جمعے کو الصبح آنے والے زلزلے سے 1 شخص ہلاک اور 70 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ضلع کے کمشنر جمال مصطفیٰ نے مقامی ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ زلزلے کے جھٹکے تمام تحصیلوں میں محسوس کیے گئے، جبکہ شہری علاقوں میں مختلف مکانات اور عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ ان کا کہنا تھا کہ 70 سے زائد زخمیوں میں سے اکثر کو معمولی نوعیت کے زخم آئے تھے، جنہیں طبی امداد کے اسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ جمعے کے روز پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کو مطلع کیا گیا کہ حکومت نے اس تقریباً 200 ارب ڈالر کی دولت کی واپسی کے لیے سوئٹزرلینڈ کی حکومت سے رابطے کیا ہے، جو پاکستانیوں کے لیے غیر قانونی طور پر سوئٹزر بینکوں میں جمع کر رکھی ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
معیشت کی بحالی اور اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں پاکستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ملک سے غیر قانونی طریقے سے سوئس بینکوں میں منتقل کیے گئے 200 ارب ڈالر واپس لانے پر کام کر رہی ہے۔ جمعے کو قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران پارلیمانی سیکرٹری برائے خزانہ رانا محمد افضل نے ایوان کو بتایا کہ پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کی حکومت کے درمیان موجودہ ٹیکس معاہدے پر دوبارہ بات چیت کے لیے سمری تیاری کے بعد کابینہ سے منظور ہو چکی ہے۔ بعد ازاں وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس معاہدے سے متعلق تفصیلات بتاتے ہوئے رانا افضل کا کہنا تھا کہ اس سے ایسے پاکستانیوں کی نشاندہی ہو سکے گی جنہوں نے غیر قانونی طریقے سے رقوم سوئس بینکوں میں منتقل کیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے ایک قانون منظور کیا جس کے تحت وہ دوسرے ملکوں سے ایک معاہدہ کریں گے اور ان کے بینکوں میں اگر ایسا غیر قانونی پیسہ موجود ہوگا تو وہ اس کی معلومات انہیں فراہم کریں گے اور اس کی واپسی کے لیے بھی راستہ کھولیں گے۔
کئی ملکوں میں جس میں برطانیہ، انڈیا اور کئی ممالک ہیں، انہوں نے اپنی جو تھی ان کے ساتھ ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹیز، ان کو ریٹیفائی کیا، اس کو ایگری کیا، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آنے کے فوراً بعد کیبنٹ سے اپروول لی کہ جو ایک ٹریٹی ہماری سابقہ حکومت نے سائن کی تھی سوئٹزرلینڈ کے ساتھ وہ ناکافی ہے اور ہمیں نئی ٹریٹی سائن کرنے کی ضرورت ہے۔ جنوری 2014 میں ہمارے فورن منسٹری نے سوئٹزرلینڈ کی ایمبیسی کے تھرو سوئس حکومت کو رابطہ کیا اور سوئس حکومت نے اس کے اوپر آمادگی شو کر دی۔
رانا افضل کا کہنا تھا کہ پاکستان کا ایک وفد اس معاہدے پر پیش رفت کے لیے 26 سے 28 اگست کو سوئٹزرلینڈ میں وہاں کے حکام سے ملاقاتیں کرے گا اور انہیں امید ہے کہ پاکستان غیر قانونی طریقے سے سوئس بینکوں میں منتقل کیا جانے والا پیسہ ملک میں واپس لا سکے گا۔ سوئس حکام کے مطابق ان کے مختلف بینکوں میں پاکستان کے شہریوں کے تقریباً 200 ارب ڈالر جمع ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے خزانہ رانا افضل نے اس رقم کے پاکستان کو واپس ملنے کے امکانات کے بارے میں کہا کہ بہت سے ملک اپنی رقوم واپس لے چکے ہیں اور پاکستان کو بھی اس میں کامیاب ہونا چاہیے۔
وہ لوگ اگر آج بھی پاکستان کے شہری ہیں یا اس وقت وہ پاکستان کے شہری تھے اور وہ پیسہ ان تاریخوں میں گیا ہے جس وقت وہ پاکستان کے شہری تھے، تو یقیناً پاکستان کے لاز کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے اور ہم ان کو ٹرائی کر سکیں گے۔
پاکستان کو حالیہ برسوں میں توانائی کے شدید بحران کا سامنا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی معیشت بھی بری طرح متاثر ہوئی۔ نواز انتظامیہ نے ملکی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ کے علاوہ عالمی بینک سے بھی رجوع کیا اور ان سے 100 ارب ڈالر کے قرضے کے معاہدے بھی کیے۔ حکومت ملک میں محصولات کے دائرے کو وسیع کرنے کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے اور عہدیداروں کے مطابق رواں مالی سال میں 1 لاکھ افراد کو ٹیکس کے دائرے میں لایا جائے گا اور آئندہ آنے والے سالوں میں اس تعداد میں اسی طرح سے اضافہ کیا جائے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے نائب وزیر خارجہ ولیم جے برنز نے جمعے کے روز پاکستانی فوج کے سربراہ سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ قبل ازیں جمعرات کے روز پاکستان پہنچنے پر انہوں نے وزیراعظم کے خصوصی معاون برائے خارجہ امور طارق فاطمی سے ملاقات کی تھی۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
امریکہ کے نائب وزیر خارجہ ولیم جے برنز نے جمعے کو پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے الگ الگ ملاقات کی۔ ولیم جے برنز کی پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ولیم جے بنز جمعرات کی شام اسلام آباد پہنچے تھے اور اپنی آمد کے کچھ دیر بعد ہی انہوں نے وزارت خارجہ میں پاکستانی وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی سے ملاقات کی تھی۔ وزارت خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق اس ملاقات میں دو طرفہ امور کے علاوہ علاقائی صورتحال، خاص طور پر افغانستان کے حالات کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی گئی۔ طارق فاطمی نے کہا کہ مختلف شعبوں میں امریکہ سے تعلقات کو پاکستان انتہائی اہم تصور کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال اکتوبر میں وزیر اعظم نواز شریف کے دورہ امریکہ کے بعد دو طرفہ تعلقات مثبت سمت کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان وزراء کی سطح کے طویل المدت اسٹریٹجک مذاکرات پاک امریکہ روابط میں مزید بہتری کا سبب بنے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس اعلیٰ سطحی سفارتی رابطے میں افغانستان کی صورتحال پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان مشاورت کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا۔ طارق فاطمی نے حکومت پاکستان کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کابل میں جمہوری عمل کا حامی ہے اور پڑوسی ملک میں سلامتی کی ذمہ داریوں کی منتقلی علاقائی امن و استحکام کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے عہدیداروں نے 2014 کے بعد افغانستان میں امن اور مصالحت کے عمل کے بارے میں امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ تجزیہ کار حسن عسکری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے درمیان ان روابط کا محور افغانستان میں 2014 کے اواخر کے بعد کی صورتحال ہے۔
فوکس کر رہی ہے امریکن وڈرال اینڈ پوسٹ وڈرال سچویشن۔ اس میں دو قسم کے ایشوز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کے اندر کیا ہوگا اور پاکستان کیا ہیلپ کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان سے کیا ریلیشن شپ بنے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ پوسٹ وڈرال میں خصوصاً آپ کہہ لیجئے کہ 2015 کے مڈل کے بعد جو ہے پھر پاکستان اور امریکہ کا جو اکنامک کوآپریشن ہے وہ کس انداز میں چلائیں گے۔ تو یہ ایشوز بھی میرا خیال ہے اب ڈسکس ہوں گے۔ سارا پوسٹ وڈرال کا سینیریو چل رہا ہے۔
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات حالیہ مہینوں میں بظاہر ہموار اور مثبت رہے ہیں، جبکہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی اور عسکری روابط میں بھی تیزی آئی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل لارڈ جے آسٹن نے بھی رواں ماہ کے اوائل میں پاکستان کا دورہ کیا تھا، جس میں انہوں نے پاکستان کی عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی تھیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کے اسلام آباد کے دورے کے پس منظر میں پروگرام ان دا نیوز میں اسد حسن نے تجزیہ کاروں جاوید صدیق اور طفیل احمد سے گفتگو کی۔ صحافی اور تجزیہ کار جاوید صدیق کہتے ہیں،
اس وقت جبکہ حزب اختلاف کی ایک بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے گزشتہ برس کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف مناسب کارروائی نہ کیے جانے پر 11 مئی کو اسلام آباد میں بڑی احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان کر رکھا ہے، ملک کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے احتجاج کا اعلان کرنے والوں کو دعوت دی ہے کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس آ کر اس معاملے پر بات کریں۔ جمعے کو پنجاب کے جنوبی شہر بہاولپور میں 100 میگا واٹ کے شمسی توانائی کے ایک منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میاں نواز شریف نے کہا،
آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو، آؤ پرائم منسٹر ہاؤس میں آؤ بیٹھو، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آئے میرے پاس، میں بھی آپ کے پاس چل کے آیا تھا، آپ آج میرے پاس آؤ۔
دریں اثنا تحریک انصاف کے کارکن 2 روز بعد اسلام آباد میں ہونے والے اپنے احتجاجی جلسے کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور تحریک انصاف کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ حکومت ان کی جماعت کے کارکنوں کو دھمکیاں دینے سے گریز کرے۔
مجھے پتہ چلتا جا رہا ہے ہمارے لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، میں آج ان کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی پھر حکومت خطرے میں ہوگی، کیونکہ اس کے بعد جو ہوگا اگر انہوں نے ہمیں احتجاج سے روکا جو ہمارا حق ہے، اور احتجاج کس چیز کے لیے کریں، الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے کریں، اگر روکا گیا ہم ان کے خلاف وہ پھر تحریک شروع ہوگی، پھر یہ حکومت ہی سنبھال سکیں گے۔
جمعے کو بہاولپور میں شمسی توانائی کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے احتجاج کا اعلان کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،
پاکستان اب پھر ایک دفعہ الحمدللہ اب آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو روکو مت، پاکستان کو آگے بڑھنے دو، ان لوگوں نے بہت مصیبتیں کاٹی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، مشکل وقت کاٹے ہیں، آج پاکستان اللہ کے فضل سے اب آگے بڑھ رہا ہے اور اللہ اس کی مدد کر رہا ہے، تو آپ بھی اس میں ہاتھ بٹاؤ۔ احتجاج آج کل کس بات کا؟
وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں اپنی جماعت کی ایک سالہ حکومت کی کارکردگی تفصیل سے بیان کی اور کہا کہ لوڈ شیڈنگ کو وہ کم سے کم وقت میں ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 100 میگا واٹ کے بہاول پور میں شمسی توانائی کے منصوبے کی پیداوار اگلے 2.5 برس میں 1000 میگا واٹ تک ہو جائے گی۔ دریاسنا 11 مئی ہی کو ڈاکٹر طاہر القادری کی پاکستان عوامی تحریک نے بھی ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ عمران خان کا اپنی جماعت کے احتجاج کے حوالے سے کہنا ہے کہ وہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور یہ کہ حکومت گرانا ان کے احتجاج کا مقصد نہیں ہے۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
ابھی آپ نے لاہور سے ہمارے نمائندے افضل رحمان کی بھیجی ہوئی رپورٹ سنی، جس میں وہ بتا رہے تھے کہ کیسے وقت میں جبکہ پاکستان کی ایک بڑی اپوزیشن پارٹی تحریک انصاف مبینہ انتخابی دھاندلیوں کے خلاف 11 مئی کو احتجاج کی تیاری کر رہی ہے، وزیر اعظم نے احتجاج کرنے والی پارٹی کی قیادت کو بات چیت کے لیے وزیر اعظم ہاؤس آنے کی دعوت دی ہے۔ اور اب آپ کو سنواتے ہیں اول الذکر رپورٹ، یعنی امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کے اسلام آباد کے دورے کے پس منظر میں پروگرام ان دا نیوز میں اسد حسن نے تجزیہ کاروں جاوید صدیق اور طفیل احمد سے گفتگو کی۔ جاوید صدیق کہتے ہیں،
دیکھیں ان کی جو اہم ملاقات ہے وہ یہاں پہ اسلام آباد میں پرائم منسٹر کے سے تھی، اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے آرمی چیف سے راولپنڈی میں ملاقات کی ہے، اور مختلف ایشوز ہیں، ٹیررزم کے اوپر جو تعاون ہے، افغانستان کی صورت حال ہے، وہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں، پریزیڈینشل الیکشنز جو ہیں ان کا ذکر ہوا اور اس پہ تبادلہ خیال ہوا۔ اس کے علاوہ جو امکانی طور پر اس سال کے آخر تک انخلا ہونے والا ہے افغانستان سے امریکہ اور دوسرے ممالک کی فوجوں کا، اس کے پس منظر میں بھی گفتگو ہوئی ہے۔
پہلے میں صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا وہ فیکٹرز ہیں جو ان حالات میں بظاہر اسلام آباد کی اہمیت کو بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ چونکہ انہیں چھوڑنا ہے افغانستان سے اور افغانستان میں نئی حکومت بننی ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو امریکہ کو جو خدشات ہیں نارتھ وزیرستان سے، خبروں میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا ہے کہ بن صاحب نے یہ مشورہ دیا ہے پاکستان کو کہ وہ وہاں کے اوپر کوئی کارروائی کرے اور وہاں پہ وہ جو سارے ٹیررسٹ کے جو اڈے ہیں ان کو ختم کرے، چونکہ بغیر اس کو ختم کیے ہوئے افغانستان میں نئی حکومت جب برسر اقتدار آئے گی تو شاید وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر پائے گی۔
تو فیل صاحب، شمالی وزیرستان میں پاکستان کے فوج کی جانب سے آپریشن کا امریکہ کا ایک دیرینہ مطالبہ ہو یا دیگر کچھ متنازع امور جن پہ واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات کے کریٹکس ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ واشنگٹن ڈو مور کہتا ہے، ابھی یہ جو نئی گورنمنٹ ہے ایک سال کے اندر بظاہر یہ جو ڈو مور کی بات ہے یہ کم نظر آتی ہے، آپ کے خیال میں کوآرڈینیشن بہتر ہوا ہے یا کوآپریشن بہتر ہو گیا ہے؟
میرا خیال ہے کہ دونوں چیزیں ہوئی ہیں، چونکہ نئی حکومت جو آئی ہے ان سے جو امریکہ کے تعلقات ہیں بہت بہتر ہوئے ہیں، جس طرح سے آئی ایم ایف کے لون وغیرہ اور مختلف سیکٹرز میں پاکستان کے لیے جو حمایت امریکہ کی ملی ہے، یہ سمجھے ہوں گے کہ اس بات کو بھی پھر دہرایا جائے اور کوشش کی جائے کہ شاید کوئی کامیابی ہو جائے۔
جاوید صدیق صاحب، ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں یا آپ کے خیال میں ڈو مور کا مطالبہ واقعتاً نہیں ہو رہا یا وہ زیر لب ہو رہا ہے اور رپورٹ نہیں ہو رہا جیسے کریٹکس پہلے کہتے تھے، آپ کا انالیسس کیا ہے؟
امریکہ بھی اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ کیا پاکستان اس معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل کر پائے گا یا نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج اس کو چاہتی ہے کہ ان کو یہ شاید گفتگو اور مذاکرات کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے، تو ان کے خلاف جو ہے استعمال ہونی چاہیے۔ امریکہ تو ایک عرصے سے کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے کہ آپ ان کے ٹھکانے تباہ کر دیں
اور ہر دو طرف سے پریشر بڑھایا جائے،
امریکہ اس میں پاکستان کی ضرور مدد کرے گا۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔ تھائیلینڈ کی بلوا پولیس نے جمعے کے روز بینکاک کی سڑکوں پر جمع ہونے والے حکومت مخالف احتجاجیوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس استعمال کی۔ اس سے پہلے ایک آئینی عدالت نے وزیر اعظم جنگ لکشناوت کو اقتدار چھوڑنے کا حکم دیا تھا اور انسداد بدعنوانی کے ایک ادارے نے ان پر غفلت برتنے کے الزامات لگائے تھے۔ احتجاج کے لیڈر ستھپ تھاک سبان نے جمعے کے روز شہر کے پارک میں اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ پارلیمنٹ کے باہر وزیر اعظم کے دفاتر اور 5 ٹیلی ویژن اسٹیشنوں کے باہر مظاہرے کریں تاکہ حکومت کی جانب سے انہیں استعمال کرنے سے روکا جائے۔ مسٹر تھاک سبان کا کہنا تھا، वो कह रहे थे कि हम अच्छे तरीके से बातचीत करना चाहते हैं, अवाम को इक्तदार मुंतकिल कर दिया जाए ताकि बहरान खत्म हो। एहतजाजी लीडर ने कहा कि दुश्मन सिर्फ बरतरफ वजीर आजम का खानदान है। पिछले 6 माह से अपोजिशन एहतजाजी मिस यंगलक शनावत को इक्तदार से हटाने के लिए जिदोजहद करते रहे। उनका कहना था कि मिस यंगलक बदउनवान हैं और अपने भाई थाकसन शनावत की कठपुतली हैं, जो थाई सियासत में एक मुतनाज़े शख्सियत हैं। मिस यंगलक की जगह वजीर तजारत निवाथम रोंग बोमसोंग पीआई सयान को मुकर्रर किया गया था, जो उनके करीबी साथी हैं। नए का मकाम वजीर आजम ने कहा कि इंतखाबात का इनेकाद उनकी पहली तरजीह है। ये इंतखाबात जुलाई में मुनाकिद होना है। जनूब मशरकी यूक्रेन के साहिली शहर मारियोपोल में जुमे के रोज़ यूक्रेनी सिक्योरिटी फोर्सेज और रूस नवाज अस्करियत पसंदों के दरमियान लड़ाई छिड़ गई। इस हफ्ते में होने वाली ये शदीद तरीन लड़ाई है, जिसमें ऐनी शाहिदों के मुताबिक यूक्रेनी टैंकों को हरकत करते देखा गया। मकामी ज़राए के मुताबिक कम अज़ कम 2 अफराद हलाक और दीगर 8 जख्मी हुए। इसी स्थान में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन क्राइमिया पहुंच गए। इस जजीरा नुमा का मार्च में रूस के साथ इलहाक के बाद उनका यह पहला दौरा है। मिस्टर पुतिन ने बंदरगाही शहर सेवास्तोपोल में साबिक फौजियों और अफसरान से खिताब किया और परेड का मुआयना किया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से रेफरेंडम मुलतवी करने पर जोर देने के बावजूद मशरकी यूक्रेन में दोनेस्टिक पीपल्स रिपब्लिक के रहनुमाओं का कहना है कि खित्ते का मुस्तकबिल तय करने के लिए रेफरेंडम जरूर होगा। हालिया अवामी जायजे जाहिर करते हैं कि यूक्रेन में अक्सरियत यहीं रहना चाहती है, ताहम ज्यादा इलाकाई खुदमुख्तारी के साथ, लेकिन खौफ के मौजूदा साए और धमकियों को देखते हुए वोटों के कानूनी होने पर शक व शुबे का इजहार किया जा रहा है। दोनेस्टिक यूक्रेन से वॉइस ऑफ अमेरिका के पैट्रिक वेल की रिपोर्ट। साबिका सोवियत यूनियन की रियासतों में 9 मई फतह का दिन है, जब सन 1945 में रेड आर्मी ने जर्मन नाजियों से हतमी फतह हासिल की थी। तकरीबात किसी न किसी हद तक मामूल के मुताबिक हैं। ताहम इस बरस खित्ते में ये खदशात मंडला रहे हैं कि हो सकता है कि अब की बार खुद अपने साथ ही नई जंग के दहाने पर हों। जुमेरात के रोज दोनेत्स्क में शदीद बारिश हो रही थी, जब रूस नवाज अलहदगी पसंदों तक ये खबर पहुंची कि सदर व्लादिमीर पुतिन उन पर जोर दे रहे हैं कि वो इतवार के रोज खित्ते के मुस्तकबिल के लिए कराए जाने वाले रेफरेंडम को मुलतवी कर दें। मगरिब की जानिब से इस धमकी के बावजूद कि इस वोटिंग से बड़े पैमाने पर खाना जंगी शुरू हो सकती है, दोनेत्स्क की पीपल्स रिपब्लिक के लीडरों का कहना है कि जंग का आगाज पहले ही हो चुका है और ये वोटिंग इसे रोकने की वाहिद उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि सदर पुतिन की बात को सयाको सबाक से अलग करके लिया गया है। दोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक के तर्जुमान का कहना है, कुछ भी दुरुस्त तौर पर नहीं हो रहा। गुज़श्ता रोज कुछ एडिटर्स की जानिब से महज एक ट्रिक खेला गया, जिसमें उन्होंने व्लादिमीर पुतिन की तकरीर में से महज एक टुकड़ा ही चलाया। इलाकाई इंतजामिया की महसूर इमारत के बाहर रूस नवाज सरगर्म कारकुन गलीज कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। इनमें से ज्यादातर अफराद साबिक इंडस्ट्रियल कारकुन हैं, जिनके खानदानों ने जंग अजीम दोम में हिस्सा लिया था। उनका कहना है कि उनका इलाका अपना बहुत पैसा कीएफ भेजता है और वो पुरअज़्म है कि रेफरेंडम जरूर होना चाहिए। रूस नवाज अलहदगी पसंद सरगर्म कारकुन वेलरी का कहना है, बात यह है कि रेफरेंडम और दोनेत्स्क रिपब्लिक हमारे लोगों की एक ख्वाहिश है, व्लादिमीर पुतिन की नहीं। अभी तक उनका हम पर कोई असर रसूख नहीं है। ये जगह अभी तक उनके मुल्क का हिस्सा नहीं है। वो यहाँ कोई हैसियत नहीं रखते, महज एक हलीफ हैं। गुज़श्ता रोज़ ये कयासराइयां भी की गईं कि सदर पुतिन की जानिब से रेफरेंडम मुलतवी करने के लिए कहना रूस को मजीद पाबंदियों से बचाने का एक तरीका था। अलहदगी पसंदों की जानिब से रूस नवाज तूफान को बढ़ावा दिए जाने के बावजूद हालिया अवामी जायजे ये जाहिर करते हैं कि यहाँ अब भी लोगों की अक्सरियत यूक्रेन ही में रहना चाहती है, ताहम ज्यादा आज़ादी और खुदमुख्तारी के साथ। मकामी कारोबारी शख्स लेवेगन का कहना है कि पूरे इलाके में वो महज 4 ऐसे लोगों को जानते हैं जो रूस नवाज अलहदगी पसंदों के हामी हैं, ताहम लोग बोलने से डरते हैं। इतवार के रेफरेंडम में क्या होगा ये अभी तो महज अंदाजा है, ताहम हालिया खौफ के साए और धमकियों के बाद ये सवालात सर उठा रहे हैं कि आया ये रेफरेंडम कानूनी होंगे भी या नहीं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद। इंसानी हकूक के ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि नाइजीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेस को लड़कियों के बोर्डिंग स्कूल पर हमले की पहले से इत्तला थी, जहां से जंगजुओं ने तकरीबन 300 तालिबात को अगवा किया है। ग्रुप का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस हमले से 4 घंटे कबल मौसूल होने वाली इन धमकियों पर कार्रवाई करने में नाकाम रहीं। یہ حملہ 14 اپریل کو چیبو قصبے کے اسکول پر کیا گیا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ امریکہ ان 274 اسکول طالبات کو رہا کرانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ جسٹس نائجیریا کے جنگجو گروپ بوکو حرام نے جنہیں نائجیریا کے جنگجو گروپ بوکو حرام نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ جمعرات کے روز واشنگٹن میں باتیں کرتے ہوئے مسٹر کیری نے کہا کہ امریکی فوجیں مشیروں کی ایک ٹیم نائجیریا پہنچ رہی ہے جو مواصلات، نقل و حمل اور خفیہ معلومات میں مدد کرے گی۔ یمن کے وزیر دفاع جمعے کے روز القاعدہ جنگجوؤں کی طرف سے ایک قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے۔ سیکیورٹی اور فوجی عہدیداروں نے بتایا کہ جنگجوؤں نے محمد ناصر احمد کے قافلے پر اس وقت حملہ کیا جب وہ شبوہ صوبے میں سفر کر رہے تھے۔ وزیر دفاع ناصر احمد اور ان کے ساتھ سفر کرنے والے سیکیورٹی افسران اس حملے میں محفوظ رہے۔ جنوبی سوڈان کے صدر سلوہ کیر اور باغی لیڈر ریک مشار جمعے کے روز ایتھوپیا میں ہیں جہاں وہ براہ راست بات چیت کریں گے۔ دسمبر میں فرقہ وارانہ فسادات اور لڑائی شروع ہونے کے بعد سے یہ پہلی بات چیت ہوگی۔ مشار جمعرات کو دیر گئے ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا پہنچے۔ صدر سلوہ کیر جمعے کو یہاں پہنچے ہیں۔ دونوں کے درمیان مذاکرات کی ثالثی مشرقی افریقی بلاگ آئی گیٹ کرے گا۔ ادیس ابابا میں وائس آف امریکہ کے نمائندے نے بتایا کہ ملاقات جو پہلے جمعے کو ہونا تھی ممکن ہے ایک دن آگے بڑھ جائے۔ شام کے کیمیائی ہتھیاروں کو تلف کرنے کی نگرانی کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے کی سربراہ کا کہنا ہے کہ باقی رہ جانے والے 8% ہتھیار خطرناک علاقے میں ہیں جہاں پہنچنا مشکل ہے۔ سیکیورٹی کونسل کے بند کمرے میں اجلاس کے بعد سگریٹ کاگ نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ شام کے کیمیائی ہتھیاروں کے ذخیرے کے 100% خاتمے کے بعد 16 بیرل باقی رہ گئے ہیں۔ کیمیائی ہتھیاروں پر پابندی کے لیے اقوام متحدہ تنظیم کے سربراہ سگریٹ کاگ کا کہنا تھا کہ ہم بغیر کسی رکاوٹ اور دباؤ کے اس علاقے تک پہنچنا چاہتے ہیں، دوسرے دو علاقے جو دمشق سے زیادہ دور نہیں ہیں، مسلح اپوزیشن گروپوں کے قبضے میں ہیں، ان علاقوں تک پہنچنے کے لیے سڑکیں بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
روسی صدر ولادیمیر پوٹن اس ماہ کے آخر میں چین کا دورہ کریں گے، جو توقع ہے کہ ایک ایسے وقت میں توانائی سے متعلق معاہدے طے کرنے اور سفارتی تعلقات مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا جب ماسکو اور مغرب کے درمیان تعلقات میں کشیدگی موجود ہے۔ لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ممکن ہے صدر پوٹن یوکرین میں تشدد کے ضمن میں امریکہ اور یورپ کے ساتھ اپنی لفظی جنگ جیتنے کے لیے اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں۔ لندن سے ہینری رجویل کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
روس کی مغربی سرحدوں پر ایسے حالات میں کشیدگی بڑھ رہی ہے جب یوکرین میں ماسکو نواز علیحدگی پسند کیف حکومت کی وفادار فورسز کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ روس کی دوسری جانب اس کے ایشیائی پڑوسی صورتحال کا تشویش سے جائزہ لے رہے ہیں۔ لندن اسکول آف اکنامکس میں آئیڈیاز پالیسی گروپ کے ڈائریکٹر پروفیسر انا ویسٹرڈ کہتے ہیں کہ بیجنگ خصوصی طور پر فکر مند ہے۔ میرا خیال ہے کہ روسیوں نے جزوی طور پر اس بارے میں چین کے نظریات کا غلط اندازہ لگایا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ چین کی پالیسی ابھی بھی اقتدار اعلیٰ میں عدم مداخلت پر زور دیتی ہے، اس لیے یہ چین کے لیے ایک مشکل معاملہ ہے۔ یہ الفاظ تھے انا ویسٹرڈ کے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اس ماہ کے آخر میں بیجنگ کا دورہ کریں گے۔ چینی صدر زی جی پنگ نے گزشتہ سال اپنے پہلے غیر ملکی دورے کے لیے ماسکو کا انتخاب کیا تھا اور توانائی کے متعدد معاہدوں پر دستخط کیے تھے۔ روس چین کے ساتھ تیل کی برآمدات میں 3 گنا اضافہ کرنا چاہتا ہے، اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یوکرین کے مسئلے پر بڑھتی ہوئی کشیدگی ماسکو کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ یورپ سے باہر گیس کی منڈیاں تلاش کرے، اور اس ضمن میں صدر پوٹن چین سے ایک پائپ لائن کی تعمیر کے معاہدے پر دستخط کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کنگز کالج لندن کی نتاشا کرد کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ طے ہونا ابھی بہت دور کی بات ہے۔ اسے طے کرنے میں بہت دشواری ہوگی کیونکہ چین اپنے لیے تیل کی سپلائز میں تنوع کو بھی یقینی بنانا چاہتا ہے۔ یہ الفاظ تھے نتاشا کرد کے۔ نتاشا کرد کا کہنا ہے کہ یوکرین کے حوالے سے ماسکو کو اپنے موقف پر بیجنگ کی حمایت کے حصول میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔
میرا خیال ہے کہ روس اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے جو شعلے بیانیاں کرتا ہے اس کے متعلق محتاط رہنا چاہیے. بنیادی طور پر چین روس کے معاملے میں فی الحقیقت زیادہ گرم جوشی نہیں دکھائے گا. یہ الفاظ تھے نتاشا کے. لنڈن اسکول آف اکنامکس کے مسٹر ویسٹر کہتے ہیں کہ چین دوسری عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ کے حوالے سے بہت محتاط ہے.
Not least in terms of China's own economic interests, it's washing.
یہ صرف چین کے اپنے اقتصادی مفادات کے اعتبار سے ہی نقصان دہ نہیں ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ واشنگٹن ایک اہمیت رکھتا ہے. تو آپ کسی ایسی پالیسی کی اتنی زیادہ حمایت نہیں کر سکتے جو نہ صرف امریکیوں بلکہ یورپینز کے لیے بھی اور چین کے لیے بھی ان کی اقتصادی ترقی کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتی ہو. مشرقی ایشیا کی دوسری بڑی اقتصادی طاقت جاپان نے روس کے کچھ عہدیداروں پر ویزا کی پابندیاں عائد کر دی ہیں. جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے اس ہفتے اپنے برسلز کے دورے میں یورپ کے ساتھ اپنے ملک کے اتحاد کے عزم کو ایک بار پھر دہرایا. مسٹر آبے نے کہا کہ یوکرین کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اب دنیا کے بارے میں کوئی پیش گوئی کرنا محال ہوتا جا رہا ہے اور جاپان اور یورپی یونین دونوں پر عالمی امن کے سلسلے میں مل کر ایک فعال اور مؤثر کردار ادا کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہ الفاظ سے جاپان کے وزیر اعظم مسٹر آبے کے. جاپان کا کیورل کے شمالی جزائر کی ملکیت پر تنازع چل رہا ہے جس پر 1945 سے سوویت یونین اور پھر اس کے بعد سے روس کا کنٹرول ہے. پروفیسر انا ویسٹر کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ٹوکیو یوکرین کے ساتھ کوئی مماثلت قائم کرنے کی کوشش کرے. اگر جاپانی کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس قسم کی ملکیتوں میں روسی طرز عمل کے حوالے سے کچھ مماثلت موجود ہے. یہ الفاظ تھے لنڈن اسکول آف اکنامکس سے پروفیسر ویسٹرڈ کے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اب جبکہ مغرب کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں ماسکو کے لیے ایسے حالات میں جب یوکرین میں کشیدگی کا سلسلہ جاری ہے مشرق میں اپنے اتحادی بنانا مشکل ہو جائے گا. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے. پتہ ہے www.urduvoa.com. ایک بار پھر تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے. پتہ ہے www.urduvoa.com.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے وقار یونس کو قومی کرکٹ ٹیم کا نیا ہیڈ کوچ مقرر کیا ہے. سابق کپتان اور مایاناز فاسٹ بالر وقار یونس کے ساتھ 2 سال کے لیے معاہدہ کیا گیا ہے. 42 سالہ سابق کپتان آئندہ ماہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. تقرری کے بعد ان کی پہلی ذمہ داری پاکستان کا دورہ سری لنکا ہوگی. ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں وقار یونس کا کہنا تھا کہ ان کی اولین ترجیح ایک مضبوط ٹیم تشکیل دینا ہوگی اور وہ اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے اور اس میں انہیں ٹیم انتظامیہ کے دیگر لوگوں کے تعاون کی بھی ضرورت ہوگی. وقار یونس اس سے قبل بھی قومی کرکٹ ٹیم کے کوچ رہ چکے ہیں. انہوں نے مئی 2011 میں ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دے دیا تھا. ان کی زیر تربیت ٹیم 2011 کے کرکٹ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تک پہنچی تھی. پاکستان نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز کی میزبانی متحدہ عرب امارات میں کرے گا جس کا آغاز 5 نومبر کو 3 روزہ پریکٹس میچ سے ہوگا. پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں بتایا گیا کہ پاکستان کی میزبانی میں ہونے والی اس سیریز میں 5 ون ڈے، 3 ٹیسٹ اور 1 ٹی20 میچ کھیلا جائے گا. دونوں ممالک کے درمیان پہلا ٹیسٹ ابوظہبی میں 11 نومبر سے کھیلا جائے گا جبکہ 1 روزہ سیریز 8 دسمبر سے شروع ہوگی. سیریز کا واحد ٹی20 میچ 5 دسمبر کو ہوگا. برازیل نے 2014 کے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے اپنے ابتدائی اسکواڈ کا اعلان کر دیا. اسکواڈ میں شامل 16 کھلاڑی ایسے ہیں جو گزشتہ برس اسپین کے خلاف کنفیڈریشن کپ کا فائنل جیتنے والی برازیل کی ٹیم کے رکن بھی تھے. تاہم 3 مرتبہ ورلڈ کپ کھیلنے والے کاکا کے علاوہ روبینیو کے نام ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کے انتخاب میں زیر غور نہیں لائے گئے. پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان نے اپنے ویلٹر ویٹ کریئر کے آغاز میں امریکہ کے لوئی کولازو کو شکست دے دی. لاس ویگس میں کھیلے گئے میچ میں عامر خان شروع ہی سے حریف پر حاوی نظر آئے اور انہوں نے کولازو کو کسی بھی مرحلے میں پوری طرح سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ صرف آٹھویں مرحلے میں کولازو کو عامر پر ایک پوائنٹ کی سبقت مل سکی، جبکہ بارہویں اور آخری راؤنڈ میں عامر تھوڑا ڈگمگائے اور ایک بار رنگ میں گرے بھی، لیکن فتح سے ہمکنار ہونے میں کامیاب رہے۔ 27 سالہ عامر خان تقریباً ایک سال بعد باکسنگ رنگ میں اترے۔ ان کا ارادہ ویلٹر ویٹ کے مایاناز امریکی باکسر فلوئڈ مے ویدر کا مقابلہ کرنے کا تھا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اقوام متحدہ کی نائب سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور نے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا اور فاٹا کے علاقوں میں کوئی 11 لاکھ اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے لوگوں کے لیے مزید مدد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے جمعرات کے روز پاکستان کا اپنا دورہ مکمل کیا۔ تفصیلات کے ساتھ محمد اشتیاق۔
اقوام متحدہ کی انسانی ہمدردی کے امور کی نائب سیکرٹری جنرل کیونگ وو ہوکنگ نے کہا کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں سے سلامتی کے خدشات کے باعث نقل مکانی کرنے والے خاندانوں میں سے اب بھی 11 لاکھ اپنے گھروں سے دور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان افراد کی بحالی و امداد کے لیے ایک تخمینے کے مطابق $25 کروڑ کی رقم درکار ہے، لیکن اس بارے میں مزید کام کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں سلامتی کے خدشات، قدرتی آفات اور غذائی قلت کی وجہ سے لاکھوں افراد نقل مکانی پر مجبور ہوئے، اور ان میں سے زیادہ تعداد پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا اور ملحقہ قبائلی علاقوں سے نقل مکانی کرنے والوں کی ہے۔ مس کیونگ ہاکنگ نے جمعرات کو اپنے دورے کے آخری روز وائس آف امریکہ سے ایک خصوصی گفتگو میں کہا کہ نقل مکانی کرنے والوں کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے مزید وسائل درکار ہوں گے۔ یہ وسائل غذائی قلت کے شکار لوگوں کے لیے امدادی مراکز کے قیام، ہنگامی طبی سہولتوں کو یقینی بنانے اور زراعت کے لیے پانی کی فراہمی کے علاوہ نقل مکانی پر مجبور خاندانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے درکار ہوں گے۔
Given the rough figure of $250 million is the current estimate, but again it's just an estimate at this point and we will need to refine these figures further.
اقوام متحدہ کی اعلیٰ عہدیدار کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں $25 کروڑ صرف ایک تخمینہ ہے، لیکن کتنی رقم درکار ہوگی اس کا صحیح اندازہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے گھر ہونے والے خاندانوں میں سے 95% اپنے عزیز و اقارب کے پاس رہنے پر مجبور ہیں، اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مہمان نوازی کرنے والے خاندانوں کی بھی مدد کی جائے۔ کیونگ ہاکنگ نے بتایا کہ بے گھر ہونے والے افراد کی یہ شدید خواہش ہے کہ وہ اپنے علاقوں کو واپس جائیں، لیکن امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پا رہے۔
Well, I think the biggest desire is to return home. And as my colleague was saying, that can only take place. The minimum is that they need to know that they're going back to a secure environment. And as long as the insurgencies and the tribal conflict continues, that is not guaranteed.
اقوام متحدہ کے عہدیدار نے کہا کہ یہ سب لوگ واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ یقین دہانی ضروری ہے کہ وہ ایک محفوظ ماحول میں واپس جا رہے ہیں، لیکن جب تک شورش اور قبائلی لڑائی جاری رہے گی ان کے تحفظ کی ضمانت نہیں ہے۔ حکومت پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کو ضروری سامان کی فراہمی اور ان کی دوبارہ اپنے علاقوں میں واپسی کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ حالیہ مہینوں میں سینکڑوں خاندان حکومت اور فوج کی مدد سے اپنے علاقوں میں دوبارہ واپس جا چکے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جمعے کے روز پاکستان کے جنوبی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکوں میں کم از کم ایک شخص ہلاک اور 70 دوسرے زخمی ہو گئے۔ کراچی سے شائستہ جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع نوابشاہ میں جمعے کے صبح آنے والے زلزلے سے ایک شخص ہلاک اور 70 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ضلع کے کمشنر جمال مصطفیٰ نے مقامی ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ زلزلے کے جھٹکے تمام تحصیلوں میں محسوس کیے گئے ہیں، جبکہ شہری علاقوں میں مختلف مکانات اور عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ ان کا کہنا تھا کہ 70 سے زائد زخمیوں میں سے اکثر کو معمولی نوعیت کے زخم آئے تھے، جنہیں طبی امداد کے بعد اسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ امدادی سرگرمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مصطفیٰ جمال کا کہنا تھا کہ تمام امدادی ادارے اور فوج بھی چوکنا ہے اور کسی بھی سنگین صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھاری مشینری بھی تیار ہے، لیکن ان کے بقول اس وقت تک کسی بڑے نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی اور اس کا مرکز نوابشاہ سے 27 کلومیٹر شمال مشرق میں 15 کلومیٹر زیر زمین تھا۔ اس زلزلے کے بعد کم شدت کے آفٹر شاکس بھی محسوس کیے جاتے رہے۔ شائستہ جلیل، وائس آف امریکہ، کراچی۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
فلسطینی رہنماؤں کا اصرار ہے کہ فتح گروپ اور حماس کے درمیان اتحاد کا معاہدہ بات چیت کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور اسرائیل کے ساتھ التوا میں پڑے ہوئے مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ولیم گیلو کی رپورٹ، شہناز نفیس کی زبانی۔
فلسطینی رہنماؤں کا اصرار ہے کہ فتح گروپ اور حماس کے درمیان اتحاد کا معاہدہ بات چیت کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور اسرائیل کے ساتھ التوا میں پڑے ہوئے مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پچھلے مہینے دونوں فلسطینی دھڑے اپنے درمیان موجود 7 سالہ تلخ شگاف بڑھنے کے لیے، جس نے قیادت کو مغربی کنارے اور غزہ میں تقسیم کر دیا تھا، شراکت اقتدار کی حکومت بنانے پر متفق ہو گئے تھے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتن یاہو نے اس پر اپنے ردعمل میں یہ کہتے ہوئے امریکی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات باضابطہ ختم کر دیے کہ وہ حماس کی پشت پناہی رکھنے والی حکومت سے بات چیت نہیں کریں گے، جسے اسرائیل ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتا ہے۔ مغربی کنارے میں موجود فتح دھڑے کے برعکس، غزہ پر حکمران اسلام پسند تنظیم حماس اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتی۔ وہ اس یہودی ریاست کے خلاف مسلح مزاحمت کے عہد سے وابستہ ہے اور باقاعدگی سے سرحد پر راکٹ داغتی رہتی ہے، لیکن وائس آف امریکہ کے ساتھ اپنے انٹرویوز میں دونوں جانب کی فلسطینی سیاسی انتظامیہ کے ترجمانوں اور عہدیداروں نے اس پر اتفاق کیا کہ حماس کی موجودگی کے باوجود مذاکرات جاری رہ سکتے ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس یہ کہہ چکے ہیں کہ اتحاد کے معاہدے کو بات چیت ختم کرنے کا سبب نہیں سمجھنا چاہیے۔ گزشتہ مہینے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ایک اتحادی حکومت ماضی کے معاہدوں پر عمل کرے گی، جس میں تشدد کی مذمت اور اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرنا شامل ہے۔ حنان اشروی، جو فلسطینی تنظیم آزادی یعنی پی ایل او کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ایک رکن ہیں، کہتے ہیں، قومی ایجنڈے کا فیصلہ حماس نہیں کرتی، پی ایل او کرتی ہے، اور یہ وعدہ پی ایل او نے کیا ہے۔ ہم دو ریاستی حل، بین الاقوامی قانون، بات چیت کے ذریعے بستیوں کی تعمیر کے مسئلے کے حل، تشدد سے پاک مزاحمت اور ان تمام چیزوں پر اتفاق کر چکے ہیں۔ اشروی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک متحدہ فلسطینی حکومت کے لیے ایک ایسا دیرپا امن معاہدہ کرنا آسان ہوگا جسے مغربی کنارے اور غزہ دونوں جگہ نافذ کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا، یہ چیز امن کے مفاد میں ہے، یہ معاہدے کی شرائط کے حق میں ہے کہ اس کی پابندی پر تمام فلسطینی متفق ہوں، بجائے اس کے کہ فلسطینیوں کا ایک حصہ اس پر عمل کرے۔ لیکن اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کے ترجمان مارک ریگو اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے حماس کے ساتھ اتحاد کے معاہدے پر دستخط کر کے امن معاہدے کے تابوت میں ایک کیل ٹھونک دی ہے۔ ان کا کہنا تھا، اگر آپ امن کے سب سے زیادہ پرتشدد دشمنوں کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں تو پھر آپ اسرائیلی عوام سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ امن اور مفاہمت چاہتے ہیں۔ یہ ایک انتہا پسند تنظیم ہے جو یہ کہتی ہیں کہ یہودی ریاست کو کسی بھی انداز میں اپنا وجود قائم رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حماس کی اعلیٰ قیادت ماضی میں یہ کہہ چکی ہے کہ اگر اسرائیل وہ فلسطینی علاقے جن پر اس نے 1967 میں قبضہ کیا تھا خالی کر دیتا ہے تو انہیں دو ریاستی حل پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن فتح کے ساتھ ایک اتحادی حکومت میں شرکت پر اپنی رضامندی کے باوجود حماس نے حالیہ دنوں میں ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے مخالف نہیں ہیں۔ حماس کی ترجمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حماس اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گی، کیونکہ اسرائیل حماس یا عوام کے حقوق تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ اگر پی ایل او، جس میں حماس شامل نہیں ہے، مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ کسی حکومت کے تمام ارکان کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ان سب کی رائے ایک ہو۔ یہ یقین کی حد سے دور کی بات ہے کہ فتح اور حماس ایک حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ علیحدگی کا شگاف پاٹنے کے لیے 2011 اور 2012 میں کی جانے والی کوششوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں فریق اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے متعلق بنیادی طور پر مختلف سوچ رکھتے ہیں۔ حماس اور فتح کے ترجمانوں کا کہنا ہے کہ بات چیت آگے بڑھ رہی ہے، لیکن دونوں اس خدشے کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ یہ عمل مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر شراکت اقتدار کی کوششیں کامیاب ہوتی ہیں تو کئی امریکی کانگریس مین فلسطینی اتھارٹی کے لیے امریکی امداد، جو ان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، کاٹنے کی دھمکی دے چکے ہیں۔ ایسے میں جب کہ واشنگٹن حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ امریکی قانون کا تقاضا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری بھی اتحاد کے سمجھوتے پر اپنی مخالفت ظاہر کر چکے ہیں۔ جمعرات کے روز امن مذاکرات کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی مارٹن ان ڈائک نے دونوں فریقوں پر مذاکرات توڑنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی فریق نے وہ سمجھوتے نہیں کیے جو امن کی خاطر درکار ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونے کی توقع کا اظہار بھی کیا کہ مشرق وسطی میں یہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کے کیمیائی ہتھیاروں کو تلف کرنے کی نگرانی کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے کی سربراہ کا کہنا ہے کہ باقی رہ جانے والے 8% ہتھیار خطرناک علاقے میں ہیں جہاں پہنچنا مشکل ہے۔ سیکیورٹی کونسل کے بند کمرے میں اجلاس کے بعد سگریڈ کاگ نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ شام کے کیمیائی ہتھیاروں کے ذخیرے کے 100% خاتمے کے بعد 16 بیرل باقی رہ گئے ہیں۔ کیمیائی ہتھیاروں پر پابندی کے لیے اقوام متحدہ تنظیم کے سربراہ سگریڈ کاگ کا کہنا تھا،
We need access. The authorities rather need unfettered access to the site, to other sites that are in the vicinity of this location.
بغیر کسی رکاوٹ اور دباؤ کے اس علاقے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ دوسرے دو علاقے جو دمشق سے زیادہ دور نہیں ہیں، مسلح اپوزیشن گروپوں کے قبضے میں ہیں۔ ان علاقوں تک پہنچنے کے لیے سڑکیں بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ بے شک جہاں تک پہنچنا مشن کے عملے اور عہدیداروں دونوں کے لیے انتہائی دشوار ہے، اور وہاں سے ان کیمیائی ہتھیاروں کو بحفاظت نکالنا بہت مشکل ہے۔ کاگ نے کہا کہ وہاں تک پہنچنے میں دشواری کے باعث شام کے لیے 23 جون کی حتمی تاریخ تک ان ہتھیاروں کا مکمل خاتمہ بہت مشکل ہوگا۔ اسی اثنا میں شام کے اپوزیشن گروپ کے سربراہ احمد جربا نے کہا کہ جمعرات کے روز واشنگٹن میں وزیر خارجہ جان کیری اور دوسرے عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کے شامی عوام کے لیے بارآور نتائج نکلیں گے۔ جربا نے کہا کہ شام کی عوام اپنے مصائب کے خاتمے کے لیے امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کیری نے کہا کہ امریکہ نے اس ہفتے کئی اقدامات کیے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ اتحادیوں کے ساتھ اس کی ساجھیداری بڑھ رہی ہے۔ جان کیری نے کہا،
Putting an end to the violence, countering the regime, easing the humanitarian crisis.
وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس دن کے لیے کوشش کر رہے ہیں جب موجودہ حکومت کے تشدد کا خاتمہ ہو، انسانی بحران ختم ہو، اور ایک ایسی حکومت آئے جو عوام کی صحیح نمائندہ ہو اور ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ کیری نے کہا کہ امریکہ یقین رکھتا ہے کہ اتحاد تمام شامی عوام کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے اپنے وعدے کا پابند ہے۔ انسانی حقوق کے گروپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ نائجیریا کی سیکیورٹی فورسز کو لڑکیوں کے بورڈنگ سکول پر حملے کی پہلے سے اطلاع تھی، جہاں سے جنگجوؤں نے تقریباً 300 طالبات کو اغوا کیا ہے۔ شمال مشرقی نائجیریا میں اغوا کے بڑھتے ہوئے واقعات اور شہریوں پر حملے کے نتیجے میں اندرون ملک 2 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، جبکہ ہزاروں لوگ سرحد پار فرار ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا ناگزینوں کا ادارہ UNHCR اسے بربریت قرار دیتا ہے۔ مزید تفصیل جو ڈیکیپوا کی رپورٹ میں قمر عباس جعفری کی زبانی۔
اغوا کی وارداتوں اور لوگوں کو ہلاک کیے جانے کی خبریں اور اسکولوں اور دیہات پر حملے اب شمال مشرقی نائجیریا میں ایک عام بات ہیں، اور حال ہی میں جنگجو گروپ بوکو حرام کی جانب سے اسکول کی سینکڑوں لڑکیوں کا اغوا ایک ایسا معاملہ تھا جس پر ساری دنیا کی توجہ مبذول ہو گئی۔ لیکن یہ واقعہ ایسے ہونے والے بہت سارے واقعات میں سے بس ایک ہے۔ ہیلین گو UNHCR کی ترجمان خاتون ہیں جنہوں نے حال ہی میں شمال مشرقی اور جنوبی نائجیریا کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا، بہت سے لوگوں نے جن کے ہم نے نائجیریا یا پڑوسی ملکوں میں انٹرویوز کیے جو پناہ گزین ہیں، میں بتاتے ہیں کہ وہ مزید تشدد برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے فرار کا فیصلہ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ نائجیریا کی ہنگامی انتظامی ایجنسی بے گھر ہونے والوں کی تعداد کا حساب رکھے ہوئے ہے۔ ان کے مطابق 2.5 لاکھ افراد اندرونی طور پر بے گھر ہوئے ہیں جبکہ 61,000 پڑوسی ملکوں میں فرار ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ اپنی زندگیاں بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں اور ان کے مطابق ان کی بہت سی فصلیں جلا دی گئی ہیں۔ کوگ نے کہا کہ حال ہی میں انہوں نے ایک نوجوان سے بات کی جو یوب ریاست میں اپنے اسکول پر ہونے والے ایک حملے میں بچ گیا تھا، اور اس کا کہنا ہے
He told me that a group of insurgents came to his school at night. They gathered all the young men, all the students in one room. They told them that going to school...
وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اس نے بتایا کہ جنگجوؤں کا گروپ اس کے اسکول میں رات کے وقت آیا۔ انہوں نے سب نوجوانوں کو یا طلبہ کو ایک کمرے میں جمع کر دیا اور کہا کہ اسکول جانا منع ہے، اور انہوں نے لڑکوں کو شوٹ کرنا شروع کر دیا۔ جس نوجوان سے میری بات ہوئی اس کے پیٹ میں 2 گولیاں لگی تھیں، اس کے علاوہ 2 بازوؤں میں اور 1 ٹانگ پر لگی تھی، اور اس کا کہنا تھا کہ اس حملے میں 40 طلبہ مارے گئے ہیں جن میں 10 اس کے دوست بھی شامل تھے۔ یو این ایس سی آر کی ترجمان کا کہنا ہے کہ نائجیریا، چڈ اور کیمرون کی سرحدوں پر صورتحال پریشان کن ہو سکتی ہے، خاص طور سے جنوبی نائجر میں۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
یمن میں عینی شاہدین کے مطابق صدارتی محل کے باہر عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جمعے کے روز لڑائی پھوٹ پڑی۔ نیوز رپورٹر نے شناخت بتائے بغیر کہا کہ سیکیورٹی ذرائع کا حوالہ دیا کہ 20 منٹ سے زیادہ وقت تک جاری رہنے والی فائرنگ میں 4 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ جنوبی سوڈان کے صدر سلوا کیر اور باغی لیڈر ریک مشار جمعے کے روز ایتھوپیا میں ہیں جہاں وہ براہ راست بات چیت کریں گے۔ دسمبر میں فرقہ وارانہ فسادات اور لڑائی شروع ہونے کے بعد سے یہ پہلی بات چیت ہوگی۔ اقوام متحدہ نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنوبی سوڈان میں اقتدار کی رساکشی کے نتیجے میں دسمبر میں شروع ہونے والے تشدد میں حکومت اور اپوزیشن دونوں نے انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کی مارگریٹ بشیر کی رپورٹ میں۔ صدر سلوا کیر کی حامی فورسز اور ان کے نائب صدر ریک مشار کے درمیان لڑائی کے آغاز سے لے کر اب تک جنوبی سوڈان میں ہزاروں عام شہری ہلاک اور 10 لاکھ کے قریب گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ بڑے پیمانے پر قتل و غارت کے ساتھ ساتھ پورے کے پورے گاؤں تباہ کیے گئے، مال مویشی لوٹے گئے اور لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے کر لیے گئے۔ اقوام متحدہ کے جنوبی سوڈان کے لیے انسانی حقوق کے مشن انمس کی جمعرات کے روز شائع کی گئی رپورٹ کے مطابق، رپورٹ کے مصنفین کے پاس اس بات کے معقول شواہد موجود ہیں کہ تشدد میں ملوث دونوں پارٹیوں کی جانب سے قانون سے بالاتر ہلاکتیں، گھر بار چھوڑنے پر مجبور کرنا، جنسی زیادتیوں، اپنی مرضی سے لوگوں کو گرفتار کرنے اور نشانہ لگا کر حملے کرنے جیسے جرائم کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان فرحان حق نے صحافیوں کو بتایا کہ رپورٹ مزید تحقیق کی سفارش کرتی ہے۔ یہ رپورٹ مزید چھان بین کا مطالبہ کرتی ہے اور اس کے مطابق تیزی سے کاروائی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلایا جا سکے۔ ان پر لازماً آزادانہ طور پر مقدمہ چلایا جانا چاہیے اور شفاف اور عالمی معیار اور اصولوں کے مطابق اسے آگے لے کر بڑھنا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کے ترجمان فرحان حق کے۔ 62 صفحات کی اس رپورٹ میں ملک کے کئی حصوں میں ہونے والے حملوں کا جائزہ لیا گیا ہے اور یہ 900 سے زیادہ لوگوں کے انٹرویوز پر مبنی ہے جن میں عینی شاہدین اور حملوں میں زندہ بچ جانے والے لوگ شامل ہیں۔ ان میں سے بعض نے بتایا کہ لوگوں کو نسل کی بنیاد پر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ملک بھر میں اقوام متحدہ کے پناہ گزین کیمپوں میں 90,000 کے قریب شہری پناہ لیے ہوئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمشنر ناوی پلے نے سلامتی کونسل کو بتایا تھا کہ جب جنوبی سوڈان میں انہوں نے صدر کیر اور ریک مشار سے ملاقات کی تھی تو انہیں ان کی ممکنہ ذمہ داریوں کے حوالے سے خبردار کیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے انہیں خبردار کیا تھا کہ وسیع پیمانے پر جنگی اور انسانیت سوز جرائم جن کا ان کے ماتحت ارتکاب کر رہے ہیں اور جن کے بارے میں انہیں علم ہے اور جن کے خلاف وہ کوئی بھی قدم نہیں اٹھا رہے، انہیں بین الاقوامی چھان بین کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ الفاظ تھے ناوی پلے کے۔ رپورٹ میں صدر کیر کو جرائم کے مرتکب افراد کے خلاف مناسب اقدامات نہ کرنے کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذمہ داران کو پکڑ کر ان پر مقدمہ چلائے، اگرچہ حکومت نے اس بات کی تائید کی ہے کہ خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اور انہوں نے جواب دہی کے لیے میکانزم بھی بنایا ہے۔ تاہم رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اس بارے میں شدید تحفظات ہیں کہ آیا یہ میکانزم حقیقی انصاف دے بھی سکتا ہے یا نہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ کے نائب وزیر خارجہ ولیم برنز نے کہا ہے کہ جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں، امریکی مفادات اور ایک عالمی نظام کے قیام کے لیے ایشیا بحر الکاہل سے بڑھ کر کوئی دوسرا خطہ اہمیت کا حامل نہیں ہو سکتا۔ جنوب مغربی ایشیا سے لے کر مغربی ساحل کے لاطینی امریکی ملکوں تک ایشیا بحر الکاہل خطہ باقی دنیا کے لیے بے حد اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی وہاں آباد ہے اور وہ عالمی معاشی منافع اور تجارت کا نصف پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان تمام معاشی محرکات کے ساتھ ساتھ کئی بڑے چیلنجز بھی درپیش ہیں۔ فوج میں اضافہ، بحری تنازع، ایٹمی پھیلاؤ، بڑے ماحولیاتی مسائل، بڑھتی ہوئی عدم مساوات، بدعنوانی اور قوم پرستی کی بڑھتی ہوئی لہر۔ نائب امریکی وزیر خارجہ نے دفاع، خوشحالی، انسانی وقار اور تعاون کے مؤثر علاقائی اداروں کو بڑھانے کے لیے امریکہ کے عزم اور حکمت عملی پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ خطے کا دفاع اور استحکام مسلسل معاشی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ اس ترقی کو مستحکم اور فائدہ مند بنانے کے لیے ہمیں مل جل کر ایشیا بحر الکاہل میں ایک ایسے معاشی ڈھانچے کی بنیاد مضبوط بنانی ہوگی جو قوانین پر مبنی، آزاد، شفاف اور منڈی کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ترتیب دیا گیا ہو۔ یہی بین البحر الکاہلی شراکت داری کا تصور ہے۔ اگر ہم اسے ٹھیک کر لیں تو ہماری معیشتیں لاکھوں نئی اور بہتر ملازمتیں پیدا کر سکیں گی، اربوں ڈالر کی نئی سرمایہ کاری ہوگی اور ایسے طریقہ کار وضع ہو سکیں گے جو تجارت سے رکاوٹیں ختم کریں گے اور جو انٹلیکچوئل پراپرٹی، ماحول کے تحفظ اور ہمارے شہریوں کی صحت اور تحفظ کو مضبوط بنائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم انسانی احترام اور اچھی حکمرانی کے اس عظیم موقع سے توجہ نہیں ہٹا سکتے۔ استحکام کا وعدہ اگر انسانی وقار، معاشی مواقع اور عالمی حقوق سے انکار پر مبنی ہو تو وہ جھوٹا وعدہ ہوتا ہے۔ نائب وزیر خارجہ نے آخر میں کہا کہ بحر الکاہل کی اس صدی میں بحر الکاہل کے خطے کے ملک کے طور پر امریکہ اپنے تاریخی فرض یعنی ایشیا بحر الکاہل خطے میں نیا توازن قائم کرنے کے عزم پر پوری طرح کاربند ہے۔ یہ ہمارے عہد کا بڑا چیلنج ہے اور اس نئی صدی میں امریکہ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نیا چیلنج اور کوئی نیا امتحان نہیں ہو سکتا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
واشنگٹن کے ووڈرو ولسن سینٹر کے جنوبی ایشیا پروگرام سے منسلک تجزیہ کار مائیکل کوگلمین نے پاکستانی شہریوں پر بیرون ملک سفر سے پہلے لازمی ویکسینیشن کی پابندی عائد کرنے کو سخت لیکن ناگزیر اقدام قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کی کوششوں میں امریکہ کا کردار ایک مددگار اور مشاورت کار سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تفصیلات تابندہ نعیم سے۔
کے دوران دنیا میں پولیو کے 68 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں سے 54 پاکستان میں تشخیص کیے گئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی طرف سے اس ہفتے دنیا میں پولیو کے پھیلاؤ کا سبب بننے والے تینوں ملکوں، پاکستان، کیمرون اور شام سے بیرون ملک سفر کرنے والوں پر پولیو کے قطرے پلانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ واشنگٹن کے وڈرو ولسن سینٹر کے جنوبی ایشیا پروگرام سے منسلک مائیکل کوگلمین بیرون ملک سفر کرنے والے پاکستانیوں پر لازمی ویکسینیشن کی پابندی عائد کرنے کو سخت مگر ناگزیر اقدام قرار دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت ان پابندیوں کو سنجیدگی سے لے گی.
Despite all of its problems, Pakistan's government is very keen on being seen as a member of the global economy, the global world. It wants
اپنے تمام تر مسائل کے باوجود پاکستانی حکومت عالمی معیشت پر اپنا اچھا تاثر قائم کرنا چاہتی ہے تاکہ سرمایہ کار پاکستان جائیں, اور چاہتی ہے کہ لوگ انہیں درست کا ساتھ دینے والا سمجھیں.
And so if there's this, if the Pakistani government is seen as rejecting or ignoring
اگر پاکستان کے بارے میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ وہ عالمی ادارہ صحت کی پابندیوں کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا, تو یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا. ہم پہلے ہی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی حکومت کی طرف سے اس پر اتفاق کیا جا رہا ہے کہ وہ ایئرپورٹس پر ویکسینیشن سینٹر قائم کریں گے, تو ایسا ہوگا تو ضرور. اصل بات یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا.
What happens after that?
Michael Kugelman نے کہا کہ پولیو کے خاتمے کی مہم کو پاکستان میں جو خطرات درپیش ہیں ان کی ذمہ داری طالبان, امریکہ اور پاکستانی حکومت تینوں پر عائد کی جا سکتی ہے.
There are a lot of guilty parties here. Certainly the Pakistani Taliban, because it is the Pakistani Taliban that is killing polio workers.
سب سے پہلے تو یقیناً پاکستانی طالبان, کیونکہ وہی ہیں جو پولیو ورکرز کو ہلاک کر رہے ہیں اور لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ایسی دھمکیوں بھری مہم چلا رہے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو ویکسین کے قطرے نہ پلوائیں.
But at the same time, we need to look back at what happened a few years back when the CIA launched a fake vaccination campaign in an effort to go after Osama bin Laden.
تاہم ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ سال پہلے جب سی آئی اے نے اسامہ بن لادن کی گرفتاری کے لیے ایک جعلی ویکسینیشن مہم چلائی تھی, اور ایسا اس وقت کیا گیا تھا جب امریکہ کے بارے میں پہلے ہی بہت بد اعتمادی تھی. ایسے میں آپ ایک جعلی ویکسینیشن مہم چلاتے ہیں تو پہلے سے موجود شکوک و شبہات مزید مضبوط ہوتے ہیں. اسی وجہ سے پولیو ورکرز کے لیے خطرات پیدا ہوئے ہیں, اور ایسے لوگوں کے لیے بھی جو پولیو کے قطرے پلانے کے حق میں ہیں.
Others in favor of vaccinations to get through. So certainly there's blame to go around.
مائیکل کوگلمین کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے امریکہ کا کوئی علل اعلان کردار پولیو مہم کو نقصان پہنچائے گا. ان کے بقول امریکہ کا کردار صرف مددگار اور مشاورت کار کا ہی ہو سکتا ہے. کوگلمین کے خیال میں پولیو کے خاتمے کا پروگرام پاکستانی حکومت اور طالبان کے درمیان مستقبل میں بھی بات چیت کے کسی ایجنڈے کا حصہ نہیں بن سکتا.
Unfortunately, no, I don't think that the polio vaccination issue is going to come on the agenda of any future talks between the TTP and the Pakistani government.
بدقسمتی سے میرا نہیں خیال کہ پولیو پروگرام کبھی مستقبل میں بھی پاکستانی حکومت اور طالبان کے درمیان کسی مذاکرات کا حصہ بن سکے گا. شروع سے ہی جب سے طالبان سے مذاکرات کا آغاز ہوا ہے, طالبان ہی بات چیت کا ایجنڈا طے کر رہے ہیں, مطالبات کر رہے ہیں. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جس پر پاکستانی طالبان بات کرنا چاہیں گے. دوسری طرف افغان طالبان نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے ساتھی طالبان کو پولیو ورکرز پر حملوں کی اجازت نہیں دیں گے. میری رائے میں تحریک طالبان پاکستان افغان طالبان کے مقابلے میں کہیں بڑھ کر سخت گیر تنظیم ہے. ٹی ٹی پی کسی قیمت پر اس معاملے پر اسلام آباد سے کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہے گی. اس کے اپنے معاملات اور ترجیحات ہیں جو وہ پاکستانی حکومت سے منظور کروانا چاہے گی.
Polio is simply not within that realm.
امریکی تجزیہ کار کا خیال ہے کہ پولیو ورکرز کے لیے بہترین حفاظتی اقدامات اور حکومت پاکستان کی طرف سے سرگرمی اور مستعدی سے پولیو پروگرام پر عمل درآمد کے اقدامات ہی پولیو کے خاتمے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. تابندہ نعیم, اردو وی او اے, واشنگٹن.
میں ایک پاکستانی امریکہ میں پلی بڑھی, یہاں کے رسم و رواج میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. یہاں کے تجربات نے مجھے بہت کچھ سکھایا, مگر جیسے ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں اور ہر کہانی کے دو پہلو, اسی طرح امریکہ میں میری شناخت کے اور بھی کئی پہلو ہیں. میں ہوں عائشہ گلانی, تو آئیے میرے ساتھ میرے اس نئے سفر پر
وی او اے اردو سروس کی نئی پیشکش کہانی پاکستانی میں.
اس کے ساتھ ہی یہ شو اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس اور انجینئر تھے محمد سلیبی. سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.